برقع، 20 ذی الحج شریف 1426 ہجری مطابق 20 جنوری سن 2006 عیسوی، 29واں پارہ سورہ مدثر شریف، آیت نمبر 26 سے. یوں تو تلاوت پوری ہو چکی لیکن آیت نمبر 26 اللہ تلاوت اسی ہو رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد، ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما
هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين
کے الف کو کھینچے یہ متکلم کا صیغہ اگر اس کو شارٹ کر دیں گے تو یہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا کننا نخود رانگ ہو جائے گا کننا نخود
وکننا نخود مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین دين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة آمنت بالله صدق الله العظيم
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا یہ سورہ مدثر شریف میں لاسٹ فرائیڈے گفتگو ہو چکی اس سے اس کا تعلق ہے جو آیت تلاوت کی گئی جو آیتیں تلاوت کی گئی سوسلیح سفر وما ادراک ما سفر اس کا بیک گراؤنڈ کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھساتا ہوں اور تم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے نہ چھوڑے نہ لگی رکھے ولید ابن مغیرہ یہ بات لاسٹ فرائیڈے ہو چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت اور اسلام کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ دیکھ کر کے مشرکین مکہ تو گھٹن محسوس کرتے ہی تھے لیکن اب حج کا وقت آ گیا ان کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر باہر سے لوگ آئیں گے اور وہ محمد عربی کی بات سنیں گے تو انہیں کے ہو جائیں گے لہذا کوئی ایسا سسٹم نکالا جائے کہ تاکہ ان کے پاس کوئی پہنچ ہی نہ سکے اب اس پر ایک میٹنگ کال کی گئی دار الندوہ دار الندوہ میں میٹنگ کال کی گئی اور اس میں سبھی لوگ تھے ابو جہل بھی تھا ولید ابن مغیرہ بھی تھا سبھی لوگ تھے مختلف پرپوزل پیش کیے گئے کسی نے کہا کہ کاہن ہے کسی نے کہا جادوگر ہے کسی نے کہا شاعر ہے تو جتنی باتیں کی گئیں ولید ابن مغیرہ سب کی تردید کرتا جب کسی نے کہا کہ وہ جادوگر ہے تو کہا کہ یہ عجیب سی بات کر رہے ہیں جادوگر جادوگری کی کوئی بات پائی جاتی ہے ان کے اندر شاعر ہے نہیں قبول کیا کہ وہ جو کلام پڑھ کے سناتے ہیں وہ شاعروں کی بندیاں تو ہیں کاہن ہے فیوچر کی پریڈکشن کرنے والا کاہن کہتے ہیں اس زمانے کے لوگ ہوتے تھے ہڈی پرانی ہوتی تھی کھوپڑی ہوتی تھی مردے کی اور کچھ لکڑیاں ہوتی تھیں کچھ پٹھوں کے تار ہوتے تھے اور اس کو پھر گھماتا پھر سب حرکتیں کر کے اس کے بعد تب فیوچر کی بات بتاتا تھا کاہن تو کاہن ہے وہ پھر اس نے تردید کی تو معاملہ طے نہیں ہو سکتا اور ولید بن مغیرہ چلا آیا اپنے گھر. اب یہ بات طے ہوئی کہ وہ تو آج عجیب سی باتیں کر رہا تھا, وہ تو محمد عربی کی بڑی تعریف کر کے گیا ہے. ہم نے جادوگر کہا انکار کر دیا, ہم نے شاعر کہا انکار کر دیا, ہم نے کاہن کہا انکار کر دیا, ہم نے مجنون کہا انکار کر دیا. لگتا ہے کچھ دال میں کالا ہے, کچھ ہے اس کے پاس, ملا ہوگا اس کو کچھ. ابو جہل بڑی مسکین صورت بنا کر کے آیا, چپ چاپ بیٹھا رہا غمگین انداز میں. ولید بن مغیرہ عمر دراز تھا, بوڑھا تھا, ابو جہل اس کے مقابل میں کم عمر. ولید بن مغیرہ نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے, کیوں چہرہ لٹکا کے بیٹھا ہوا, کیا غم تجھ کو لائق ہو گیا؟ ارے کیا غم نہیں ہوگا تو مجھے اور کس کو ہوگا؟ اب تو تو محمد عربی کے دسترخوان کا بچا ہوا خردا, جو کچھ روٹیوں کے ٹکڑے مل جاتے ہیں کھاتا ہے تو بوڑھا ہو گیا. ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ تیرے لیے کچھ فنڈ ریزنگ کریں, چندہ کریں اور تیری زندگی کا بقیہ حصہ گزارنے کے لیے انتظام کر دوں. بس بگڑ گیا. تم مجھے کیا سمجھتے ہو, میرے برابر ہے کوئی تمہارے؟ سب سے ہیوج میری فیملی, سب سے زیادہ جو ہے وہ دولت والا میں, کیا سمجھ رکھا ہے تم لوگوں نے مجھ کو؟ تو کہا تو تم نے آخر آج کیا وجہ تھی کہ محمد عربی کے خلاف اتنے پرپوزل پیش کیے گئے تم نے سب کو ریفیوز کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ سوچتا رہا تم منظرا تم آبسا و بسرا تم مات برا بس تک برا فقال ان هذا الا سحر يوثر. یہ سوچتا رہا. اچھا میں نے دماغ میں ایک بات آ گئی. کون سی بات آ گئی ہے؟ جادوگر ہے. پہلے جادوگری کا انکار, جادوگر ہے. دیکھتے نہیں ہو کہ گھر گھر میں لڑائی کروا دے رہا ہے؟ عاد اللہ, باپ بیٹے میں جنگ, میاں بیوی میں جنگ, بھائی بہن میں جنگ, ان کو ان سے علیحدہ, ان کو ان سے علیحدہ کروا دے رہا ہے. یہ جادوگر ہے. اور اب ایسا کرو کہ جتنے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں, زمان جاہلیت کا ہے, جتنے لوگ حج کرنے آ رہے ہیں اور کعبۃ اللہ یعنی مکہ مکرمہ کے اندر آنے والے جتنے بھی دروازے ہیں, ان دروازوں پر آدمیوں کو مقرر کر دیا جائے, جب کوئی آئے تو اس کو پہلے روک کر کے کہا جائے کہ دیکھو سب کچھ کرو مگر اس جادوگر سے نہ ملنا. چنانچہ یہ بات طے ہوگی. عجیب, اللہ جب چاہتا ہے تو چنگیز و ہلاکو کے یہاں اسلام پھیلتا ہے اور وہ کعبہ کی رکھوالی کرنے والے ہو جاتے ہیں. آیا یورش تاتار کے افسانوں سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے. وہ تاتاری جس نے اسلامی سلطنت کی بنیاد ہلا کے رکھ دیا. بغداد کو جب جلایا گیا ہے تو مسلمانوں کی زندگی کی تاریخ کا سب سے بڑا علمی سرمایہ, سب سے بڑا علمی سرمایہ تھا, جلا دیا. وہ لائبریری مسلمانوں کی جلا دیا اور اس کی راہ جب دجلہ میں پھینکی گئی تو دجلہ کا پانی کالا ہو گیا. اتنے خونخوار لوگ, اور جب اللہ نے چاہا تو پھر اسی میں کا ایک اسلام قبول کرتا ہے اور دیوار جو کل مسلمانوں کے خلاف اٹھتی اب مسلمانوں کے سپورٹ اور حمایت میں اٹھ کر کے اپنوں پر پڑ گئی. اللہ جب چاہے جس سے طرح چاہے اپنے دین کی مدد لے لے. ان تنصر اللہ انصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو ثابت فرما دے گا. تو اب یہ ترکیب نکالی تو الٹی ہو گئی سب تدبیریں. کچھ نہ دوا نے کام کیا, آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. معاملہ یہ ہوا کہ جتنی یہ الٹی تدبیریں کرتے تھے سب تدبیریں سیدھی ہوتی چلی جا رہی تھی. ان کو روکا, اے دیکھو تم لوگ آئے ہو باہر سے نا, تم لوگ معلوم نہیں یہاں کے انوائرمنٹ کیا ہے اس وقت. وہ دیکھو ایک مجنون ہے کوئی, ایک وہ جادوگر ہے نا, اس سے نہیں ملنا. اس نے نئے دین کی بنیاد ڈالی ہے. محمد عبداللہ سے ہرگز نہیں ملنا, بڑا جادوگر ہے. اگر اس کے قریب جاؤ گے تو اسی کے ہو کر رہ جاؤ گے. تو اب جب باہر سے لوگ آج سنتے تھے کہ بھائی اس کی بات تو سن لی گئی ہے, لیکن یار ایک طرفہ کوئی ڈیسیزن لینا صحیح, ان کی بھی بات سنو.
اور جب اس بارگاہ کرامت و فضل میں آتے تھے تو پھر کہاں واپس جائیں گے؟ جو آیا وہ قدم پاک سے لگ گیا، بلال حبش سے آئے، سلمان فارس سے آئے، صہیب روم سے آئے، اور اس امت کے آقا بن کر کے اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں. یہ تو اس کی اس تدبیر کو رب کریم نے رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سأصلی ہی سفر وما دراک ما سفر. ولید بن مغیرہ، ہم اس کو جہنم میں تھسا دیں گے، کیا سمجھتا ہے؟ اور یہ قرآن کو سننے والے تم کیا جانو سفر کیا چیز ہے؟ سفر جہنم کا ایک طبقہ ہے. سفر کیا چیز ہے؟ سفر وہ ہے کہ لا تبقی ولا تذر. جہنم کی کیفیت یہ کہ جب اس میں بندہ ڈالا جائے گا نا تو نہ مرے گا اور نہ زندہ رہ پائے گا، دونوں باتیں. ایسا بھی نہیں کہ مر جائے اور ایسا بھی نہیں کہ زندہ رہ جائے. اللہم انا نعوذ بک من جہنم وعذاب جہنم وآثرات جہنم. لواحة للبشر، آدمی کی کھال اتار لیتی ہے وہ جہنم، کوئی معمولی بات ہے. کلما نضجت جلودہم جلودہم بدلناہم جلودا غیرہ. جب کھال ایک طرف سے جلتی ہوئی ختم ہو جائے گی تو رب کریم فرماتا ہے کہ ہم اس کو دوسری کھال فوراً پہنا دیں گے. لواحة للبشر، اور اتنا ہی نہیں، علیہا تسعۃ عشر، اس پر 19 داروغہ ہیں، اس پر 19 داروغہ. جب یہ آیت کریمہ اتری تو بڑا لطف آیا ان لوگوں کو، کیا بات تھی؟ جب یہ آیت کریمہ اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو ابو جہل کہنے لگا، یہ عجیب سی بات ہے، یہ کہتے ہیں کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک جتنے کفار و مشرکین مجرمین ہیں سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور سب کے اوپر فرشتے مقرر ہیں، اور فرشتے کل 19. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. پھر اور مذاق کے انداز میں کہیں گے، اچھا ایسا کریں گے نا کہ ہم لوگ ایک ایک پر 10-10 لگ جائیے گا، ایک فرشتے کے پاس کے اوپر 10 ہم لوگ لگ جائیں گے نا تو 19 وہ 10 ہم لوگ 190 ہو جائیں گے، 190 مل کر کے سب کو قتل کر دیں گے. انہیں میں ایک اور تھا ابو الاشد بن اسید وسعید الجحمی، یہ ذرا بڑا پہلوان تھا، یہ بہت پہلوان، اس کے بارے میں منقول ہے کہ یہ کچے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا اور چمڑا کھینچا جاتا تو پرزے ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، مگر یہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا. تو اس نے کہا ابو جہل سے، کہا لگاتے ہوئے، ابو جہل سنو 70 کا تمہیں پچھاڑ دوں گا، 2 کا تم لوگ انتظام کرا، 70 کو میں پچھاڑ دوں گا، 2 کا انتظام تم لوگ کر لیں. یہ گفتگو چلتی رہی علیہ الصلوۃ والسلام. ایک اور روایت ابن قرطبی ابن کثیر وغیرہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اترنے کی وجہ بیان فرمایا کہ یہودیوں کا ایک ٹولہ صحابہ کرام سے کسی صحابی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کو تو نہیں معلوم ہے، ہم اپنے نبی سے پوچھ کر کے تمہیں بتلائیں گے. اتنے میں کچھ لوگ آئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ آج تو بڑی خراب سی بات ہو گئی ہے، بات بگڑ گئی، کیا ہوا؟ بولے کسی یہودیوں نے آپ کے ساتھیوں سے، ماننے والوں سے پوچھا
تو حضور نے پوچھا کہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ تو یا رسول اللہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم کو نہیں معلوم، اپنے نبی سے پوچھ کر کے بتائے. اچھا بلا ان لوگوں کو، وہ لائے گئے. تو ان لوگوں نے پوچھا کہ جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں؟ حضور نے پوچھا، میرا ہاتھ دیکھیے گا کتنا ہوا تھا، 19. حضور نے اپنے دونوں ہاتھ شریف کو پہلے کھول دیا اور پھر جب دوبارہ کو بند کر کے مٹھی کھولی تو انگوٹھے کو نہیں کھولا اور کہا کہ اتنے فرشتے ہیں. اسی کا ذکر ہے یہاں کہ علیہا 19 فرشتے. پھر حضور نے پوچھا، یہ بتاؤ جنت کی مٹی کیسی ہے؟ ہم کو نہیں معلوم. حضور نے فرمایا، جنت کی مٹی میدے کی سفید روٹی کی طرح ہے. ان لوگوں نے کہا کہ عبداللہ علیہ السلام جانتے ہوں گے، ان سے پوچھ لیجیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں. ایک تو حضرت مالک جو داروغہ جہنم، جن کا نام بڑا مشہور ہے، اور 18 ان کے علاوہ ہیں. ایک بات یہ ہوگی، ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فرشتے کی قوت و طاقت کیا ہوگی. ایک فرشتہ ایک وقت میں پوری روئے زمین ہی نہیں بلکہ ہول یونیورس میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ زمین کی بات چھوڑ، زمین تو بہت چھوٹا موٹا ہے، گیند ہے. اس طرح کی آفتوں میں زمین کی حیثیت کیا رہے گی؟ ایک چھوٹے موٹے گیند کی بچہ گھماتا پھراتا رہتا ہے، گھما دما گلوبائزیشن کیا بولتے ہیں، ہے نا؟ تو گلوبلائزیشن نے زمین کی وسعتوں کو سمیٹ دیا ہے. امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آسٹریلیا بہت قریب ہے، بہت قریب، انڈیا بہت قریب ہے، چائنا بہت قریب ہے، قطب شمالی قطب جنوبی دونوں قریب ہے، کچھ نہیں رہ گیا ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں. میں ہول یونیورس کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی کتنے سیارے فضا میں ایسے موجود ہیں کہ کروڑہا کروڑ سال سے ان کی روشنی زمین پر پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے، جبکہ روشنی کی رفتار کا عالم اللہ واسطہ. اور وہ فرشتہ ہر جگہ بولو، یہاں روح نکال رہا ہے اسی وقت میں، وہاں روح نکال رہا ہے اسی وقت میں، وہاں روح نکال رہا ہے اسی وقت میں. تو جب ایک فرشتہ صرف ملک الموت کی قوت اور طاقت اور اسپیڈ اور رفتار کا حال یہ ہے، 18 فرشتے جو اور ہیں ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ ان لوگوں نے نہیں سمجھا. پھر دوسری بات یہ، حالانکہ تاریخ پڑھی تھی انہوں نے، ان کو سب معلوم تھا کہ قوم عاد کیسے تباہ ہوئے، قوم سمود کیسے تباہ ہوئے، قوم لوط کیسے تباہ ہوئے، قوم ایکا کیسے تباہ کیے گئے، سب کو معلوم ہے کہ سمود اس زمانے کا سب سے بڑا شہر جو 400,000 کی آبادی کا شہر تھا، جبریل امین یوں اٹھایا اس کو اور اٹھا کر کے لے گئے آسمان تک، وہیں سے الٹ دیا پتے کی طرح سے، تنکے کی طرح سے. تو اگر فرشتے کی ایک فرشتے کی قوت کا حال یہ، تو 19 فرشتے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا کیفیت ہوگی. یہ سب جانتے ہیں، لیکن اسلام کا مذاق اڑانا مقصود تھا. اس میں بیان فرمایا ہے انہوں نے کہ وقال ابن جریج نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خزنۃ جہنم فقال فکان اعینہم البق وکان اقواہم الصیاص یجرون اشعارہم لأحدهم من القوة مثل قوة الثقلين يسوق أحدهم الأمة وعلى رقبته جبل فيرميهم في النار ويرمي فوقهم الجبل. ترجمہ سنے، روح تکتا ہو جائے ہمارے خوف کے. یہ حضور کی حدیث پاک ہے. ابن جریج کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے داروغوں کی صفت بیان کی، اور فرمایا کہ ان کی آنکھوں کی حالت یہ جیسے بجلی جو فضا میں ہورائزن پر چمکتی جیسے بجلی، اور ان کے منہوں کا حال ہے جیسے بہت بڑے بڑے غار، اور ان کے بال زمین پر گھسٹتے ہیں، اور ان میں صرف ایک فرشتے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ قوت استقلین، جتنے روئے زمین میں انسان ہیں جتنے جنات ہیں سب کی طاقت ایک طرف اور فرشتے کی تنہا طاقت ایک طرف. اور فرمایا یسوق احدہم الامہ، ان میں کا ایک صرف ایک فرشتے کی بات، ان میں کا صرف ایک امتوں کو ہکالے گا، اور اس کے موڑے پر یا اس کی ہتھیلی میں پہاڑ ہوں گے. فیرمیہم فی النار، ان امتوں کے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکے گا اور پھر ان کے اوپر ان پہاڑوں کو پھینک دے گا. یہ طاقت ہے اس جہنم کے فرشتے کی، اللہ محفوظ فرمائے گا. اور بیان فرمایا گیا، اب فرمایا کہ تس آتا عشر کا مطلب کیا کیا ہوتا ہے. ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اس سے مراد ہے کہ صفیں، ایک قول اور نقل کیا گیا اس سے مراد جو ہے وہ یہ، ایک دیکھیں کہ روایت یہاں پہ آئی ہوئی ہے، عن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقسم الغنائم حنین فاتاه جبریل فجلس عنده فاتى ملك فقال ان ربك یامرک بکذا وکذا فخشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون شیطان فقال یا جبریل اتعرفه قال هو ملك وما کل ملائکۃ ربک اعرف. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی جنگ کے مال غنیمت کو لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضور کے پاس آ کر کے بیٹھ گئے. اس کے بعد ایک اور فرشتہ ہے جس کو حضور نہیں جانتے تھے، اس فرشتہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کو ایسا ایسا حکم دیتا ہے. تو حضور خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں یہ شیطان تو نہیں ہے کہ جو فریب دینے کے لیے آیا ہوا ہے. جبریل امین سے پوچھتے جبریل اس کو پہچانتے ہیں وہ؟ جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے رب کے جتنے فرشتے ہیں سب کو جانتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں. امام عزائی کہتے ہیں قال موسیٰ یا رب من فی السماء قال ملائکتی قال کم عدتہم یا ربی قال اثنی عشر سبتا قال کم عدت کل سبت قال عدد التراب. حضرت عزائی کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا الہ العالمین آسمان میں کتنے فرشتے ہیں، آسمان میں کون لوگ ہیں؟ اللہ جل شان نے فرمایا میرے فرشتے. سیدنا موسیٰ پھر عرض کرتے ہیں میرے مولا یہ تو ارشاد فرما دے ان کی تعداد کتنی ہے. فرمایا 12 سبت. پھر پوچھتے ہیں کہ میرے مولا یہ تو ارشاد فرما دے کہ ایک سبت میں کتنوں کی تعداد ہے، یعنی کتنے ہیں ایک سبت. سبت مانے یہاں تو یا تو صف مراد ہے یا گروہ مراد ہے. تو اللہ نے فرمایا عدد التراب، مٹی کے جو ذرے ہوتے ہیں نا، ایک ایک صف میں اتنے فرشتے ہیں، ایک ایک سبت میں اتنے فرشتے ہیں. اور پھر ایک اور روایت آئی ترمذی نے نقل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطت السماء وحق لها ان تطئ ما فيها ابو له 40 اصابع الا وملك واضع جبهته لله ساجدا. سبحان اللہ. حضرت امام ابو موسیٰ ترمذی اپنے جامع ترمذی میں سننے جامع ترمذی بیان فرماتے ہیں کہ حضور سے روایت ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو آسمان چرچراتا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چرچرائے. جانتے ہو آسمان میں چار انگل بھی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی فرشتہ نہ ہو اور جو اللہ کی بارگاہ ہوں پیشانے رکھ کر سجدہ نہ کروا. تو فرشتوں کی کوئی تعداد جان سکتا ہے؟
اسی لیے امام راضی نے اس کا بہت کافی جواب دیا ہے کہ تسعۃ عشر سے کیا مراد ہے، وہ سبت مراد ہے، سفید مراد ہے، یا فرشتے ہی لے لیے جائیں، 19 فرشتے ہی اگر مراد لے لیے جائیں تو کیا 19 فرشتوں کی تعداد کم ہے؟ ایک فرشتہ جب پوری روئے زمین کے لوگوں کو تباہ کرنے میں کے لیے کافی ہے تو 19 فرشتے تو اللہ ہی کی بنا. پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ فرمایا گیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتى بجہنم یومئذ لا 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,00,000 لگام ہوں گی اور ہر لگام کو 70,00,000 فرشتے پکڑ کر کے جہنم کو کھینچ رہے ہوں گے. اللہ کی بنا ہے. تو یہ 19 فرشتے اس پر مقرر ہیں. اب ایک اور سوال کا جواب ہے، اس کو قرآن مینشن کر رہا ہے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کیے مگر فرشتے. کسی انسان کو نہیں بنایا، کسی اور کو نہیں بنایا، کسی جنات کو نہیں بنایا، بلکہ جہنم کے داروغہ فرشتے بنائے گئے. اور ان فرشتوں کی کیفیت سورہ تحریم شریف میں گزر چکی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیھا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرھم ویفعلون ما یؤمرون. اس جہنم پر ایسے سخت فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، غلاظ شداد، سخت بھی ہیں، مزاج کے بڑے کھرجرے ہیں، یعنی بے رحم بے مروت ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. ایسے فرشتے مقرر کیے گئے تو اللہ جل شانہ نے جہنم پر فرشتوں کو داروغہ مقرر کیا ہے. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ہم نے ان کی یہ گنتی نہ رکھی مگر کافروں کی جانچ کو، اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے، اور کتاب والوں اور مسلمانوں کو کوئی شک نہ رہے، اور دل کے روگی منافق اور کافر کہیں اس اچبے کی بات میں اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یوں ہی اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہے اور ہدایت فرماتا جسے چاہے، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت. اس پوری بحث کا جواب اس آیت کریمہ میں دے دیا گیا ہے. بات کیا ہے کہ یہ 19 فرشتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ یہ دراصل کفر اور ایمان کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے، کہ مومن تو جب سنے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور اللہ کا حکم ہے، تو مومن کی شان یہی ہوتی ہے کہ مومن فوراً مان لیتا ہے. توجہ کیجیے گا ذرا، مومن کی شان کیا ہے؟ مومن فوراً مان لیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آمنا سلم، اللہ نے فرمایا آمنا سلم، اس میں کیوں اور کیسے کہ کوئی گنجائش باقی نہیں. یہ مومن کی شان بیان کی جا رہی ہے. اگر کوئی شخص فرمان رسول اور فرمان خدا میں کیوں اور کیسے کی بات کرے تو اس کے ایمان کے بارے میں سوچنا پڑے گا. بھی آج کل کے جاہل قسم کے لوگ، ان کے سامنے جو قرآن و حدیث کی بات کی جاتی ہے، آج مولانا مختار کی تقریر میں سنتا رہا تھا، مجھے بڑی اچھی لگی، بڑی اچھی باتیں بتائی کہ جب لوگوں کی اپنے من کی بات ہوتی ہے تو حدیث بھی مان لیتے ہیں، قرآن بھی مان لیتے ہیں، کسی بزرگ کا قول اس کو بھی مان لیتے ہیں، اور جب اپنے نفس کے مطابق بات نہیں ہوتی تو اس کو بھی انکار کر دیتے ہیں، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، اس کا بھی انکار کر دیتے ہیں، سب کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ایمان، یہ اسلام تماشا تھوڑی، کھلونا تھوڑی. تو یہ اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ تاکہ کافروں کے کفر کو جانچا جا سکے اور مسلمانوں کے اسلام و ایمان کو جانچا جا سکے. پھر جب ان کے سامنے کہا جائے گا کہ 19 فرشتے جہنم پر داروغے کی حیثیت سے مقرر ہیں، تو کافر تو فوراً مذاق اڑانا شروع کر دیں گے مگر مسلمان فوراً مان لیں گے. نمبر دو یہ ہے کہ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب کو یقین بھی ہو جائے. اس پر ایک نوٹ چڑھایا ہے
علامہ پیر کرم شاہ داری رحمتہ اللہ علیہ اچھی بات کہی ہے, بالکل بڑی پسند آئی, کہ یہ پرانی کتابوں کے اندر بھی ان کے توریت و زبور, صحائف ابراہیمی یا یوسفی, ہر ایک کے اندر یہ بات مینشن ہے کہ آسمان کے جہنم کے اوپر اللہ جل شانہ نے وہ نیز فرشتوں ہی کو مقرر کیا, یہ ان کی کتابوں کی ہے. تو جب یہ بات ان کی کتابوں سے کیلی کر جائے گی تو ہو سکتا ہے اسلام قبول کر لیں گے وہ, اور اگر ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو کفر واضح ہو جائے گا کہ صاحب یہ زبان کے اعتبار سے تو کلمہ پڑھنے والا ہے, دل کے اعتبار سے منافق ہے. یہ اس پر ایک تفریح کی وہ نوٹ چڑھایا فٹ نوٹ, کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرے کہ ہم نے تو پوری کتابیں پڑھ ڈالی ہیں, انجیل بھی پڑھ ڈالی, توریت بھی, اولڈ ٹیسٹامنٹ نیو ٹیسٹامنٹ سب پڑھ ڈالا ہم نے مگر 19 کا ذکر کہیں نہیں ہے, تو سیدھا سا جواب دیا ہے کہ وہ کتاب اگر سلامت ہوتی تب تو آپ یہ کہتے کہ ہم نے نہیں پایا, کتاب ہی کہاں سلامت رہے گی. 72 ٹائم تو اس کو چینج کیا گیا ہے, اور جب 72 ٹائم چینج کیا گیا ہے تو اس میں اب کیا باقی رہ گیا ہوگا, جتنا حلال تھا حرام کر دیا گیا, جتنا حرام تھا حلال کر دیا گیا ہوگا. کسی ایسی کتاب کا ذکر کرو جو کتاب محفوظ ہو, اللہ کی طرف سے اتری ہوئی یہ محفوظ کتاب ہو, اس کا ذکر کرو. لہذا یہ کہنا کہ صاحب ہم نے پوری توریت پر ڈالی, پوری زبور, پوری انجیل پر ڈالی, کہیں پہ نہیں ہے, یہ مبدل اور محرف انجیل توریت ہیں, لہذا ان کا کوئی اعتبار. اور دوسری بات یہ کہ ولا یعتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون, اور تاکہ مومنوں کو, اہل کتاب کو, کتابیوں کو اس اتری ہوئی کلام اللہ میں شک کی گنجائش نہ رہ جائے. رہ گئی بات یہ کہ منافقین جو ہے نا, ان کا مرض, ان کا نفاق بڑھ جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعہ ایک خط کھینچ دے گا کہ یہ کافر ہے, یہ منافق ہے, یہ مسلمان ہے. بات گناہ میں آ رہی ہے, سن لیجیے. کبھی کبھی کوئی بات ایسی ہوتی ہے نا کہ وہ دماغ میں اتر جاتی ہے اور زندگی کے آخر تک. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ رحمان, اللہ ان کا فیضان اور جاری فرمائے, آمین. بڑا احسان ہے عمر کو, بہت بڑا احسان. ان کا احسان اتنا ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان اگر شکر ادا کرنا چاہے تو یہ ادا کر سکتا ہے, اتنا احسان. اسپیشلی بڑے سبھی ان کے زمانے میں جب سلطنت عثمانیہ تھی اور حضرت دو مرتبہ حج کرنے تشریف لے گئے تھے تو بڑا اعزاز ہوا تھا ان کا, بڑی عزت و تکریم. مسجد حرم شریف کے جتنے ائمہ تھے, جتنے اساتذہ تھے, مسجد نبوی شریف کے جتنے ائمہ اور اساتذہ تھے, مفتیان کرام, بڑے بڑے مفتی شافعیہ, حنفیہ, حنبلیہ, مالکیہ, جتنے تھے سبوں نے سندیں لیں, سندیں لیں, بڑا اکرام کیا, بڑا اکرام کیا. انہی میں سے ایک عارف اللہ ولی کامل ہیں, غالباً ابو صالح ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ہندوستان سے آتا ہے اور ہم اس سے مولانا احمد رضا خان کے بارے میں پوچھتے ہیں, جب اس کے چہرے پر خوشی کے لکیریں دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ سنی ہے یہ, اور جب ادھر سے کوئی آتا, یہ اس وقت کی بات, جب پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا, غیر منتصب ہندوستان کا, اور جب وہاں سے کوئی آتا ہے اور مولانا احمد رضا کے بارے میں پوچھتے ہیں اور اس کے چہرے پر خشکی کے اثرات دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں بیزاری اور گمراہ ہے. امام علیہ السلام کا نام ایک خط ہے, اس وقت ایک لکیر ہے. اگر اس کا ان کا نام لینے کے بعد کسی کی پیشانی پر مسرتوں کے آثار ابھر جائیں تو جان لو کہ یہ اہل سنت و جماعت کے اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو اسلاف کرام کی تمام روایتوں کا حامل ہے, اور اگر ان کا نام لینے کے بعد پیشانی پر بل پڑ جائے یا کچھ ہیچ پیچ سے جواب دے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر بدعت, عداوت رسول,
اور اللہ جل شانہ کی تحقیر کا جذبہ موجود ہے، اس کو یاد رکھیے گا. اسی لیے امام اہل سنت کا نام ان کر کے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. وہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے بر صغیر کے اندر اہل سنت و جماعت کی ڈوبتی کشتی کو مصطفیٰ کے سمندر میں کنارے پہنچایا. تو یہ 19 فرشتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ تاکہ جانچ کی جائے کہ کافر کون ہے، مسلمان کون ہے، منافق کون ہے. اس لیے حدیث میں نہ کذلک یضل اللہ من یشاء ویهدی من یشاء، اللہ اسی طرح جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے آدمی ہدایت پا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کب کس منزل پر دل کے اندر کون سی بات اتر جاتی ہے، کہا نہیں جا سکتا ہے. آپ پڑھو اسلح کے کبار صوفیہ کی حکایتیں پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ چھوٹی سی بات سے اور اس نے ایسا دل کے اوپر اثر کیا نا کہ وہ تلبلا اٹھا اور کفر کے سارے جنے وہ ٹوٹ گئے وہیں پہ، ہے نا. اب رہ گئی بات وما یعلم جنود ربک الا هو، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ تو 19 فرشتے جو بیان کیے گئے تو 19 فرشتوں کا ذکر ہے، رہ گئی بات یہ کہ کتنے فرشتے ہیں کوئی نہیں جانتا. ابھی میں نے حدیث نہ کی، حضور فرماتے ہیں کہ آسمان میں چار عمدہ جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جو خالی ہو جہاں کوئی فرشتہ. معراج والی حدیث آپ دیکھ لیجئے، معراج والی حدیث میں فرماتے ہیں سید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کہ میں آسمان پر چڑھتا گیا، دیکھا ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، اور میں نے دیکھا بیت المعمور. بیت المعمور کی کیفیت، بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ، جیسے ہمارا قبلہ کا ایسے ہی فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور. میں نے دیکھا 70,000 بھی ایک بار جو آیا، اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس کو. صبح 70,000، شام 70,000، اور قرطبی ہی میں کہیں میں نے حدیث درس بیان کرتے ہوئے سنایا تھا واقعہ کہ یہ فرشتے پھر چلے جاتے ہیں وہاں سے، اور خاص جگہیں ہیں اللہ جل شانہ انہیں اپنی عبادت کے لیے معمول فرما دیتا ہے، عبادت کرتے رہتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ یہ دنیا کب سے بنی ہے، بیت المعمور کب سے بنا ہوا، اللہ نے کب سے تخلیق فرمایا. ہر روز صبح کو 70,000، ہر روز شام کو 70,000، 140,000 تو ایک دن کے اندر ہو گئے ہیں. یہ فرشتے گئے دوبارہ لوٹ کر کے نہیں آئیں گے، یہ بیت المعمور کی بات. اور اب آؤ اپنے آقا کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ کرم کا بھی یہی حال ہے کہ صبح کو 70,000 اور شام کو 70,000. صبح کو حضور کی بارگاہ کرم میں سلام نیاز پیش کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں، وہ شام تک حضور کی بارگاہ میں سلام صلوات درود پڑھتے رہتے ہیں، اور شام کو چلے گئے. اب شام کو پھر 70,000 اترے، وہ صبح تک یہ عمل جاری رکھیں گے. تو 140,000 تو ایک دن میں حضور کی بارگاہ میں صلوات و سلام پڑھنے والے فرشتے ہوں گے. کون تعداد بتا سکتا ہے فرشتوں کی؟ تو یہ صرف اس لیے کہ تاکہ ان کے کفر اور ایمان کو جانچا جا سکے. وما ہی الا ذکرا للبشر، اور وہ تو نہیں مگر آدمی کے لیے نصیحت. یہ جو آدم کی اولاد سے ہوگا اسی کے لیے یہ نصیحت ہے، اور جس کے اندر آدم کی آگ نہیں پائی گئی. شکل میں آدمی ضرور ہے مگر وہ کوئی اور ہے. شکل میں آدمی ضرور مگر وہ کچھ اور ہے. مخدوم بہار حضور سنا شرف الدین علیہ منیر رضی اللہ تعالیٰ و اللہ ان کا فیضان جاری فرمائے، فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اندر آدم کی صفت آدمیت موجود ہے تو تم آدم کی طرح سے رہو گے، تو تم آدم کی طرح سے رہو گے. آدم کی صفت کیا؟ آدم کی صفت یہ کہ آدم علیہ السلام سے ایک خطۂ اجتہادی ہوئی تو اپنے رب کو منانے کے لیے 300 سال تک روتے رہے،
300 سال تک روتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یہ ہماری رب اپنی جانوں پر ظلم کیا, ہم نے ہوا نے بھی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے, بخش نہ دے اور ہمارے اوپر رحم نہ کرے تو ہم تو ظالموں میں جائیں گے. اور پھر اللہ جل شانہ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی تو فرماتے ہیں کہ یہ صفت آدمیت کی ہے, اگر ہے تو گناہ بھی ہوگا اور توبہ کے جذبات بھی اٹھیں گے. غور کریں, گناہ بھی آدمی سے ہوگا اور گناہ کے بعد توبہ کے جذبات بھی اسی کے اندر پیدا ہوں گے, اور رب کو منانے کا حوصلہ بھی اس کے اندر پیدا ہوگا, اور اگر ہے تو شکل و صورت میں ہاتھ پیر والا ناک والا کان والا آنکھ والا آدمی کی طرح سے, اور اگر اکڑ گیا تو پھر اب وہ نہیں رہا, اس کی خوب شیطانی ہو گئی. پھر تو پیکر اس کا جسم اس کا آدمی کا اور خوب اس کی شیطانی. دیکھیں کتنی پیاری بات لکھی ہمارے علماء نے ماشاءاللہ اپنی کتابوں میں. ایک بار ایک عارف باللہ نے دیکھا شیطان بڑا مغموم ہے, تو اس نے اس عارف باللہ سے کہا کہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کر دی, رضی اللہ عنہ دی اس کو معاف کر دی. کس کو؟ شیطان کو معاف کر دے. یار دیکھو ولی کی بات بڑی جاری, اللہ والوں کا ذکر جو ہے نا وہ خدا کی قسم ان کی کتابیں پڑھیے تو ایمان کی روشنی ملے گی. آج کل مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ پر پڑھ کر کے لوگ بجائے کچھ بننے کے بگڑ رہے ہیں, قرآن حدیث کا ترجمہ پڑھ پڑھ کر کے لوگ بجائے کچھ بننے کے بگڑ رہے ہیں. یہ علم دین جو ہے نا, یہ علم دین دراصل متواتر ہے, مسلسل ہے اور سینہ بسینہ منتقل ہوتا رہا ہے. جانتے ہیں حدیث کی بہت ساری قسموں میں ایک حدیث آتی, حدیث مسلسل کہتے ہیں اس کو, توجہ کیجیے گا. یہ باتیں یار ہمیں نہیں, ابھی آپ مجھ سے پوچھیں گے اس کے بعد میں نہیں بتا پاؤں گا. جب میں درس دیتا ہوں یا تقریر کرتا ہوں تو میری ایک کیفیت ہوتی ہے, اسی لیے اس وقت کوئی ڈسٹربنس کرتا ہے میرا نا تو میں اپنے اندر ٹوٹ جاتا ہوں. حدیث مسلسل اسے کہتے ہیں کہ راوی بیان کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے وقت ایسا کیے تھے, تو محدث اپنے شاگردوں کے سامنے ویسا بیان کر رہا ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن عمر کے تعلق سے حدیث بہت ساری بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلا کوئی حدیث کرتے مسکرا دیے حضور, تو وہ راوی جب بیان کرے گا اس حدیث کو اسی لفظ کے اوپر مسکرائے گا, اسی لفظ پر جس لفظ پر حضور مسکرائے تو اسی پر مسکرائے گا, اور اپنے شاگردوں کو بتائے گا کہ دیکھو یہی وہ جگہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کوئی بات بیان فرماتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اشارہ کر دیا ہے تو جیسے ہاتھ اشارہ کیا ہے محدث اسی طرح سے اسی لفظ پر اشارہ کرے گا. اس کو حدیث مسلسل کہتے ہیں. اب بتاؤ انٹرنیٹ پڑھ کر کے یہ بات مل سکتی ہے؟ اسی لیے کہتا ہوں نا کیا ہمارا دین متواتر ہے, مسلسل ہے اور یہ تدریبی عمل ہے, مشقی عمل ہے یہ کہ اللہ کے رسول کے ذریعہ صحابہ, صحابہ کے ذریعہ تابعین, تابعین کے ذریعہ تبع تابعین, تبع تابعین کے ذریعہ اولیاء کاملین, مجتہدین, محدثین نے ہم تک پہنچایا. تو ہم اب کوئی ایک حرف ہو, کوئی ایک آیت ہو, کوئی ایک حدیث ہو, وہ تشریحات اس زمانے سے ان سے لی آ رہی, ہم اسی تشریحات کو مانیں گے. بقیہ کوئی آدمی 50,000 کتابیں پڑھنے کے بعد اس حدیث کی تشریح, اس آیت کی تشریح اپنے اعتبار سے کرے تو ہمارے نزدیک مٹی کا ڈھیر ہے, وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہمارے نزدیک. تو اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ اردو کا ترجمہ پڑھ کر کے, انگلش کا ترجمہ پڑھ کر کے, انٹرنیٹ پر پڑھ کر کے
لوگ اسلام کے خلاف اس قدر زہر اگل رہے ہیں کہ غیروں کو تو چھوڑ دیجئے، اب تو اپنوں سے نمٹنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بڑا خوفناک دور ہے اپنوں سے نمٹنا. پہلے جو غیر مسلم ہوتے تھے ہمارے علماء ان کے جواب میں اپنی انرجی صرف کیا کرتے تھے، اب علماء نام نہاد مسلمانوں کے خلاف ان کے جواب دینے میں اور اسلام کو بچانے میں، اسلام کو پروٹیکٹ کرنے میں اپنی انرجی صرف کر رہے ہیں. اب اس وقت ہمارے سامنے تین جہتیں ہو گئی ہیں، یہ غیر مسلموں کی جہت ہے، ہم اس پر کوئی توجہ نہیں کر پا رہے ہیں، اسی لیے اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اسلام کے خلاف. یہ ناراض مسلمان اور یہ مسلمان ہے، اب یہ مسلمان اس کے جواب میں لگا ہوا ہے، اسے کوئی توجہ نہیں جاتی، تو اس کو اس سے لگ کر کے اس کو بچا رہا ہے اور ادھر سے اٹیک ہو رہا ہے اسلام کے اوپر. ورنہ یار مستحبات پہ عمل کرنے میں کون سا گناہ ہوتا ہے؟ مستحب کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے کوئی گناہ نہیں ہے. جواز پر عمل کرنے میں کون سا آپ کا نقصان چلا جاتا ہے، کتنا نقصان ہو جاتا ہے؟ نہیں. مستحب کیوں کر رہے ہو؟ روکو اس کو. یہ جائز عمل کیوں کر رہے ہو؟ روکو اس کو. ہر مستحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر جائز عمل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. میلاد ایک مستحب عمل ہے، پیچھے پڑے ہوئے ہیں. 70-75 سال سے یہی عمل چلا رہا ہے، ایک لے کر کے میلاد. غوث پاک کی 11ویں کی طرف پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مستحب عمل ہے. اب اس کے پیچھے پڑ کر یہ اٹیک ہے، ہم جواب دے رہے ہیں، اور یہ جو پہلے تھرڈ والی نا کام کے لیے اب یہ لڑ رہے ہیں، ہم پیچھے سے اٹیک کر رہے ہیں. اب دیکھو انٹرنیٹ پہ جا کر کے دیکھو، ایسی شرارتیں ہیں کہ نعوذ باللہ. قرآن کے نام پر قرآن کی طرح سے کتاب لکھی گئی، اس کو قرآن کہنا شروع کیا، القرآن الجدید، نیو قرآن. یہاں تو میلاد کرنے والا میلاد کرے گا، میلاد کو کفر اور شرک بتانے والا اس کے خلاف فتوا دے گا، دونوں لڑتے رہے گا. ادھر جگہ ادھر کہاں توجہ جا رہی ہے کہ ہم اس کے خلاف کچھ بول سکے؟ ختم ہو گئی بات. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بہت نازک دور ہے. ہم اپنے بچوں کو اگر اس نازک دور میں اسلام کے اوپر کسی بھی صورت سے بچا لیے تو میرا یقین کامل کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرما. میرا یقین کامل کہتا ہے اس نازک دور میں. اور اس کے بعد والی جو منزل آئے گی اللہ بہتر جانے. اگر ہم اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکے اسلام کے حوالے سے تو بہت بڑے مجرم ہم ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں. یقین کیجیے ہمارا جرم قابل معافی نہیں ہو سکتا اللہ کی بارگاہ. وما هي الا ذكرى للبشر، یہ آدمی کے لیے نصیحت ہے، یہ جو بیان کی جا رہی ہے، جو آدم کی شرست ان کی خصلت کا حامل ہوگا. اور آدمی ہوتے ہوئے بھی شکل و صورت میں اگر آدم کی شرست نہیں ہے تو یہ ما هي الا ذكرى للبشر، یہ اس کے لیے نہیں ہے. كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لیحد الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. کیا مسجہ عبارت ہے قرآن کی، کہ خدا کی قسم پڑھیے تو لذت ملتی ہے. ہاں چاند کی قسم، ترجمہ بھی اعلی حضرت کا صاحب کیا ہوتا ہے کہ دل کھلا دیتا ہے. ہاں چاند کی قسم اور رات کی قسم جب پیٹ پھیرے اور صبح کی جب اجالا ڈالے یا پھیلائے، بے شک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے. اچھا اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے. بتا دیا گیا چاند کی قسم یہ پڑے گی اور اور صبح کی قسم یاد پڑھائی گئی. غور کیجئے، ایک بات کہنی ہے اور تین قسم فرمائی جا رہی ہے. اس سے پتا چل گیا کہ بات کوئی بڑی اہمیت کی حامل ہے. مطلب ہے ایک بار قسم یاد کرنا ہی بہت کافی ہے. قسم اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب شے کی اہمیت بتلا مقصود ہو، یا یہ کہ سامنے والا انکار میں بہت سختی کر رہا ہے تو پھر ایک قسم، پھر اور سختی کر رہا ہے دوسری قسم، پھر ایک اور سختی کر رہا ہے انکار کی تیسری قسم. اب یہاں تین قسم ایک ساتھ اللہ یاد فرما رہا ہے. اللہ حرف تہذیب آتا ہے یعنی ابھارنے کے لیے، دماغ کو بہت ہی زیادہ کھولنے کے لیے، چونک جاؤ، ہوش آ جائے جو بات کہی جا رہی ہے. کلا والقمر قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر اور رات کی قسم جب پیٹ پھیرے یعنی رات رخصت ہو رہی ہو، والصبح اذ اسفر اور جب صبح کا اجالا پھیلے، اسی لیے اسفار بولتے ہیں. اسفار کہتے ہیں جب روشنی خوب ظاہر ہو جائے لیکن سورج نکلنے سے پہلے پہلے. کیا بات ہے یہ، کون سی قسم بھائی؟ قسم بتائی گئی انہا لیحد الکبر، یہ جہنم چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی بڑی نشانی ہے. جہنم خراب یا جہنم محل یا ابو لہب وغیرہ، یہ ولید بن مغیرہ وغیرہ، یہ سمجھتے کہ جو محمد عربی میرا محبوب کہہ رہا ہے یہ کچھ ویسے ہی لفظوں کی خالی ہیر پھیر کی بات ہوگی. نہیں نہیں نہیں، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. یہ ابتدا کی بہت بڑی پریشانیوں میں جہنم ہے. ان کو ڈراؤ، نبی رل بشر آدمیوں کو ڈراؤ، اس سے ڈرو. لمن شاہ کو میں تو اکثر اسے جو تم میں چاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے، آگے آئے اسلام قبول کر کے جنت میں آئے، یا پیچھے رہے اسلام کو چھوڑ کر کے جہنم میں جائے، ڈراؤ ان دونوں کو، بتاؤ لوگوں کو. کیا بتاؤ کہ جہنم بڑی خوفناک چیز ہے. اچھا آپ لوگ ذرا ارشاد فرمائیں، ہم جہنم سے کتنا ڈرتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، آپ جواب دینا، ہم جہنم سے کتنا ڈرتے ہیں؟ اس سے بھی کم جتنا اپنے اونر سے ڈرتے ہیں، اس سے بھی کم جتنا اپنے باس سے ڈرتے ہیں. ہمیں یہ فکر ہے کہ نہیں جائیں گے تو ہم کو فائر کر دے گا جاب سے، اس کا تو ڈر ہے لیکن جاننا مطلب نہیں. قرآن تو اس کو قسم ہی آزاد کر رہا ہے، رب کریم قسم سے یاد فرما رہا ہے کہ تین دن قسم ہے. کیا کہ جاننا بہت خراب چیز ہے، بہت عذاب کی چیز ہے. اللہ سورج کی گرمی کے بارے میں نے کتاب کے اندر پڑھا کہ اگر اس میں پہاڑ ڈال دیا جائے تو پگھل جائے وہ. یہ سورج تو یار جہنم کے مقابل میں ٹھنڈا ہے، جہنم کے مقابل میں یہ ابن ماجہ کہہ دیجیے تاکہ وہ تو اشارت فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا تو فرشتے کو حکم دیا، پھر فرشتہ اس کو بتایا گیا دنیا کا ساتھ، ایک فرشتے اس کو ہوا دے کر کے دھونپتے رہے تو پھر اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر رقبے الہی سے 1000 سال تک اس کو اور ہوا دیتے رہے دھونکتے رہے تو اس کی آگ سفید جیسے گرین نہیں ہوتی ہے ویسی ہو گئی، 1000 سال تک اور ہوا دیتی رہی تو اس کی آگ کالی ہو گئی سیاہ نکلے گا. ہے جہنم کی کیفیات کا ذکر کہ تاریکی میں تاریکی ہے وہاں، یعنی تاریکی پر تاریکی ہے، ایک تاریخی پھر تاریخی پھر تاریخی پھر تاریخی پھر تاریخی. اللہ کی پناہ، اللہ میں کچھ بتائی تو یہ کوئی معمولی بات کوئی نفس کی کثرت رہے گی نا، الا اصحاب الیمین کی جنات، ہر جان اپنی کرنی میں گری اپنی طرف والے بڑھ کرنی عمل کرنی ہماری مشرقی بولی ہوئی، ہر جان اپنی کرمی میں اپنے عمل میں گروی ہے گرفتار ہے، جیسا کیا ہے ویسا دیکھے گی وہاں. کما تدین ہو تو دان، جیسی کرمی ویسی بھرنی. جو جہاں کیا وہاں دیکھا. مگر الا اصحاب الیمین, مگر دہنی طرف والے, یہ وہ جنتی لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ واقعہ شریف میں تفصیلی بیان فرمایا گیا. اللہ ہمیں انہی میں سے کر دے کہ آمین. سب کو ہر مسلمان کے لیے دعا گئی کہ اللہ مسلمانوں کو اصحاب الیمین سے کر دے. تو ان کا حال کیا ہے کہ فی جنات, باغوں میں ہے اللہ کی نعمتوں میں. اب دیکھیں کنورسیشن یہاں چل رہا ہے, اس کے بعد کنورسیشن ہے. اب يتساءلون قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطيع المصلين وكنا نخوض مع القاعدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. یہ کنورسیشن ہے. وہ جنتی جنت میں ہے وہاں, اور اس جہنمی سے پوچھ رہا ہے اے تمہیں کیا بات دوزخ ملے گئی؟ وہ بولے, جہنمی بولے, ہم نماز نہ پڑھتے تھے. کیا بولے؟ ہم نماز نہ پڑھتے تھے. اور کیا دوسرا جواب دیا؟ اور ہم مسکینوں کو کھانا نہ دیتے تھے. اور تیسرا کیا جواب دیا؟ اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے. اور چوتھا کیا جواب دیا؟ اور ہم انصاف کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے جہاں تک کہ موت آئی. یہ کنورسیشن ہے. جنتی نے جہنمی سے پوچھا تو جہنمیوں نے جہنم میں جانے کے چار بڑی وجہیں بتائی. سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا ہے. اس کے آدمی بسم اللہ محمد اللہ سچے نیت سے پڑھا ہے, دل کو دل سے پڑھا ہے, بے شک وہ مسلمان ہے. سیدنا اللہ عنہ کا یہی مسلک ہے. مرجیہ اور معتزلہ دو فرقے گزرے ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کا چھوڑنے والا ہے تو کافر ہو جائے گا, گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جائے گا. یہ مرجیہ اور معتزلہ کا مذہب ہے. اہل سنت جماعت, اشاعرہ, ماتریدیہ دونوں کا مسلک اور حنفی مسلک, شافعی, مالکی, حنبلی چاروں کا مسلک یہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا ہے, نماز چھوڑنے سے کافر نہیں ہوتا ہے. مجرم بہت بڑا ہے, بہت بڑا مجرم ہے, جان میں ڈالا جائے. تو پہلی وجہ یہ بتائی گئی. اچھا صاحب, کتنے مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے. زندگی بھر, یار میں نے دیکھا بہت سارے لوگ, ان کو توفیق سجدہ ملی ہی نہیں. اللہ, وہ دل کیا عزت عشق سے آشنا ہوگا یار جس کو سجدہ لذت اس کو دیا گیا ہو. یہ سجدہ جانتے ہیں بڑی قیمتی چیز ہے, جس کو ملتا ہے پھر اس کو مل جاتا ہے. اللہ سے عطا فرمائے. ہمیں تو میرے خیال میں شاید کروڑوں کے حصے کا ایک چھینٹا تھوڑا سا دیا گیا. لذت سجدہ کا جوہر سجدہ فاطمۃ الزہرا سے پوچھ لیجیے. گھر میں چکی بھی سدھائے آسمان پر جبرائیل, تو شاہ خاندان فاطمی دیکھی ہے کہ اللہ ایک رات تو ایسی دے دے کہ تیری بندی فاطمہ جی بھر کر کے سجدہ کر سکے. سجدے میں سر ہوتا ہے, فجر کی اذان ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. دوسرا جواب کیا؟ مسکینوں کھانا کھلانا بڑی عظیم نعمت ہے, بہت عظیم نعمت ہے. وہ حدیث یاد کریں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ موسیٰ بیمار تھا, تم مجھ کو دیکھنے نہیں آئے, میں پیاسا تھا تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا, میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا, میں ننگا تھا تو نے مجھ کو کپڑا نہیں پہنایا. یہ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. سیدنا موسیٰ گزار ہوئی لال آدمی, تو تمام ضروریات سے نیاز ہے, خالق ضروریات ہے تو. ہاں یہ کیا فلاں بندہ محتاج تھا, اگر تم اس کی حاجت روائی کیے ہوتے تو مجھ کو اس کے پاس لاتے. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, تم نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا, مجھ کو اس کے پاس پاتے. میرا فلاں بندہ پیاسا تھا, تم اس کی حاجت روائی کیے ہوتے مجھ کو اس کے پاس پاتے. اور میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر مجھے قیادت کی گئے ہو تم مجھ کو اس کے پاس پاتے. یہ کوئی نئی بات نہیں,
اللہ نے جب سے دنیا میں قائم ہوا اشتراکیت اور سرمایہ دار نظام کی جنگ جب تک چلتی رہی. اب تو خیر ملک ہی ٹوٹ گیا اس لیے اشتراکیت ختم ہو گئی, لیکن سرمایہ دار نظام اب بھی باقی ہے پوری دنیا میں. اس وقت پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئی ہے. پہلے دونوں کی جنگ آپس میں تھی, اشتراکیت کی اور سرمایہ دارانہ نظام کی. اب وہ چونکہ اشتراکیت ختم ہو گئی ہے نا, کمیونسٹ کا نظام تب تو درام برام ہو گیا, اب صرف سرمایہ دار نظام کی جنگ کا تسلط ہوئی دنیا میں ہے. دنیا سرمایہ داری کے یعنی مہلک ذخیرے مہلک جگر بندیوں میں گھنتی چلی جا رہی ہے. ابھی کل میں انٹرنیٹ پر پڑھ رہا تھا, ہمارے انڈیا میں انڈیا کا بہت بڑا آدمی جو سہارا کے نام سے مشہور تھا, اس نے یہ سہارا ایئر لائن چلائی, مطلب بہت زیادہ, وہ جو ہے کتنے بلین اس کے پاس اس کا سرمایہ ہے. اس نے اپنے سہارا ایئر لائن کو جو ہے جیٹ ایئر لائن کو بیچ دیا, پتہ نہیں کتنے کروڑ, کتنے بلین کروڑ میں بیچ دیا ہے. سمجھا دنیا کہاں جا رہی ہے. اب اس وقت آپ دیکھیں غریب کی غریب جو سطح غربت ہے نا, پہلے تو ایک لمٹ پر تھی, جب تک اشتراکی نظام سے اس کا تصادم تھا تب تک ایک لمٹ تھی, لیکن اب غریبی کی سطح بہت نیچے چلی گئی ہے اور سرمایہ داری کی سطح بہت اوپر چلی گئی ہے. بیچ میں بڑا فاصلہ ہو گیا ہے, بہت فاصلہ ہو گیا ہے. آپ یہاں بھی لے لیجئے, اپنے ملکوں میں لے لیجئے, کہیں بھی لے لیجئے, غریب حد درجہ غریب ہے, امیر حد درجہ امیر ہے. یہی اب اگر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے, کیا اللہ کے رسول کا کرم راجا فرمائیے؟ خدا کی قسم قربان میرے آقا, آپ کی جوتیوں آپ کے نعلین شریفین پر ہماری روحیں قربان ہو جائیں. کیا فرماتے ہیں, اگر کسی شخص نے روزہ دار کو ایک گھونٹ پانی پلا کر کے اس کا روزہ افطار کروایا تو اللہ اس کو روزہ کے برابر سوا عطا فرمائے گا. یہ کوئی معمولی نظام تھا یار. اور تیسری بات کیا, اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کرتے تھے, اس کی تشریح کتنی اب وہ برا عمل بےہودہ فکر میں آتا ہے. کوئی بھی برا عمل لے لیجیے آپ, جس کو آپ برا کہتے ہوں شرعی نقطۂ نگاہ سے اسلامی نگاہ سے, وہ برا ہی برا ہے. اس میں اسپیشلی شوز جو ہوتے ہیں, شوز جو کیا ٹکٹ ہوتا ہے, یہ جو سب سے سستا والا آپ کو کیا بولتے ہیں, اکانومی ٹکٹ, اس کا سوال ہوتا ہے. بولو یار, آپ لوگ جاتے نہیں ہوں لیکن جانتے تو ہوں گے, اکانومی ٹکٹ فرسٹ کلاس وی آئی پی وی آئی پی وہ بھی دو میں نے دیکھا لکھا ہوا وی آئی پی. تو اب یہ جو وہاں ہوتا ہے وہ کیا وقت نہ خود وہاں پائے بھی یہی ہے برائی. آپ اگر کہو تو ملا جی بن گئے, ملا جی کو لوگوں کو ایسی ریڈیو پر گالی دی جاتی ہے, اخباروں میں گالی دیتے ہیں, یہی نہیں کرتا ہوں لوگوں کو گالی دینے سے. ملاؤں کے کپڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ ملا بیچارہ اسلام کا اللہ بنا ہوا ہے. یہ خدا کی قسم صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کی کٹائی پر بیٹھنے والے علماء کی آپ عزت کرو انہوں نے مانی, کبھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا. یہ آدھا پیٹ کھانے والے غربت اجاز زندگی گزارنے والے یہ علماء اگر یہ زمین سے اٹھائی جائے نا تو دین 24 گھنٹے کے اندر کتنا بدل جائے گا کہ آپ پہچان نہیں سکتے. 24 گھنٹے بات کروں گی, 24 گھنٹے یہ لوگ دین کا چہرہ بگاڑ دیں. یہ جنگ جلد ہے, مسلسل چل رہی ہے پوری دنیا میں, دن کے ساتھ حملہ کروا رہے ہیں اور یہ ساری تھوڑا دنیا کے عالم میں کر رہے ہیں اسلام رکھا رہے ہیں. تو کوئی بھی مقام مقامی شامل ہے اور اسی بات یہ قیامت ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جب موت آ رہی پتہ جاتی نہیں موت تو انہیں ساری شفا کام نہ دے گی تو کیا رستے میں پلاؤ بھر دیے ایسے ہوں کہ شیر سے بھاگ نے کہا چاہے تک صحیح کے اسے ہاتھ میں دے دیے جائیں ہر بھی نہیں, بلکہ ان کو آخرت کا ڈر ہے. دیکھ رہے ہیں اندر کتنا تیکھا انداز اہل مکہ کی ان بے خودگیوں کا جواب فراہم دے رہا ہے. تو آپ کی جو چار کیفیتیں بیان فرمائی گئی ہیں, اگر بغیر توبہ کے مرا تو ان کی کیفیت بیان کر دی گئی کہ فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین, کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے والے کی شفاعت نہیں کرے گا, ان کی شفاعت نہیں کرے گا. اس سے ایک بات پتا چلی کہ جو حضرات شفاعت بھائی کہ جن جن پہلوؤں سے تم شفاعت کا جن جن پہلو سے اسلام کے خلاف کوئی نقطہ اٹھا کوئی بات لگا ہے, اگر کوئی ممکن جو شفاعت ممکن ہے, اگر کوئی کہے کہ رکران شفا کرو شفاعت الشافعین, وہ تو کوئی شفاعت 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 کو فائدہ نہیں دے گی, ہم ہی تو کہتے ہیں شفاعت فائدہ نہیں دے گی, لیکن یہ ان چاروں تین سال کے جو چاروں پہلا ہے بے شک ان کو شفاعت فائدہ دے گی. اور اس میں تو حدیث پاک آئی ہوئی ہے, اس میں حدیث میں آپ کے سامنے جلدی جلد کر کے آگے بڑھا دوں. اب دیکھیں امام قرطبی نے تو بہت کچھ لکھا ہے لیکن تھوڑا سا پڑھوں گا, زیادہ نہیں پڑھوں گا. یہ دیکھیں کہہ رہے کہ ھذا دلیل علی صحت الشفاعۃ للمذنبین, یہ دلیل ہے کہ گنہگاروں کی شفاعت ہے. وذلک ان قوم من اهل التوحید عذبوا بذنوبهم ثم شفعوا فیهم فرحمهم اللہ بتوحیدہم والشفاعۃ. کہتے ہیں کہ اہل توحید کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ جو اپنے گناہوں کی بنیاد پر عذاب دیا جائے گا تو پھر ان کی شفاعت کی جائے گی, تو اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے گا, سمجھا آپ نے, ان کی توحید کی بنیاد پر. اور اس کے بعد فأخرجوا من النار, جہنم سے نکال لیے جائیں گے. فلئن سأل الكفار شفیع یشفع فیہم, ہاں کفار کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. پھر کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں یشفع نبیکم رابع اربع جبریل ثم ابراہیم ثم موسیٰ و عیسیٰ ثم نبیکم ثم الملائکہ ثم النبیون ثم صدیقون ثم الشہداء وَيَبْقَوْا جَهَنَّمَ فَيُقَالُوا مَا صَلَّاكُمْ فِي سَقَرَ. یہ مَا صَلَّاكُمْ فِي سَقَرَ اصل تعبیر بیان کریں کہ اہل توحید مسلمانوں میں سے کچھ مجرم قسم کے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو پھر ان کی شفاعت کی جائے گی. ان کی شفاعت کرنے والوں میں کہتے ہیں کہ جبریل امین ہوں گے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے, سیدنا علیہ السلام ہوں گے, سیدنا عیسیٰ السلام ہوں گے, ہمارے نبی ہوں گے, فرشتوں گے, پھر انبیاء ہوں گے, پھر صدیقین ہوں گے, پھر شعرا ہوں گے. تو سب کو مجرم مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا. اب جو لوگ باقی رہ گئے وہ صرف کفار باقی رہ گئے. اب جو کفار باقی رہ گئے اب جنتی سے پوچھیں گے کیوں گئے یہاں تم جہنم میں, کتنی آگے. اور پھر حدیث پاک آئی ہوئی ہے کہ جنم سے کچھ لوگ نکال کر کے لائے جائیں گے, ان کو آبِ حیات دیا جائے گا, ان کے بدن کی کھالیں پڑیں گی, ایسی دیکھیں گے چہرہ کالا ہو چکا ہوگا. وہاں سال رات سال کی آٹھویں بارہ تذکرہ تو جم چکی ہے, چہرہ بالکل پہچانے نہیں آئے گا پہچاننے. پھر ان کو نکال کر کے آب حیات نہر آب حیات کی نہر پہ ان کو غسل دیا جائے گا, تو وہ جہنم کے اثرات جتنے ہیں سب ظاہر ہو جائے گا. پھر چہرہ کھل اٹھے پروگرام کا آتے ہیں اور تمہاری جنت پہ آ جائے. مگر مشکل یہ ہے یسمون الجہنمیون, اہل جنت تو جہنمی کہہ کر دیتا. اب یہ نہیں معلوم کتنے دن تک, ایک مطلب مطمئن جہاں اللہ جانتا ہے کہ قیاس یہی تا ہے کہ ایک آدھ کی بات ہوگی اور جہنم جنت میں کوئی حقیقت نہیں سمجھے. تو یہ بات حق ہے کہ شفاعت حق ہے اور یہ امرار و اختیار کے لوگ کریں گے. اچھا ان کی صورت یہ ہے کہ جب ان کے صاحب نے کوئی بات ہے تو یہ ایسا شیر کو دیکھ کر کے گڑھا لگا کرتا ہے کی طرح سے ہیں اور اسلام شیر کی طرح سے. کیا تفصیل آتی ہے قرآن میں آتی, سبحان اللہ. بل یور کل منہم انجو تصرف مناشرہ. اب یہ مشرکین مکہ کی ایک اور جہالت ذکر ہو رہی ہے. وہ کہتے تھے اے محمد آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہم سب کے پاس ایک ایک کتاب بھیج دے, ہم اس کتاب کو دیکھیں اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ ہماری طرف سے یہ محمد اللہ کے نبی ہیں, لہٰذا ان کے اوپر ایمان لاؤ تب ہم ایمان لائیں گے. اس کا ذکر 13 کے بارے میں ہو چکا ہے تفصیل. کلا بل لا یخافون الآخرۃ, اگر کتاب بھول جائے گا جب تم ایمان نہیں لائیں گے. یہ تو آخرت سے اس قدر ڈر ہو چکے جس کا کوئی نہیں. اللہ بات ختم.
اب اخیر میں ایک بہت پولائٹلی انداز میں قرآن ایک بڑی پیاری بات ہے، کلا انہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، وہ قرآن مقدس یہ نتیجہ ہے، جو چاہے اس سے نصیحت لے، وما یذکرون الا ان شاء اللہ وعلی التقوی وعلی المغفرہ، اور وہ کیا نصیحت مانیں گے مانیں مگر جب اللہ چاہے، وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اسی کی شان ہے مغفرت فرمانا. اس سے اہل تقوی مسلمان ایک مدد کر سکتا ہے، ہم سے حاصل نہیں کر سکتا ہے، الا یہ اللہ پاک و تعالیٰ اس غیر مسلم کے دل میں عزمی طور پر اسلام کا کوئی حصہ پہلے سے رکھ دیے ہو، اور عالم وجود میں آنے کے بعد وہ اسلام کی حاصل ہو کر کے اسلام کو صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیع مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدی یا رسول اللہ رب کریم طالبات کی اطلاع سب سے میں نے کوئی غلطی ہوں مجھے معاف دامین جتنا بیان ہوا ہے اسے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرمائیں، رب کریم ہمیں اپنے ابرار اور اخیار بندوں کے زمرے میں شامل فرما، جہنمیوں کے زمرے سے ہم کو بچا لے، مالک مولا جتنے بھی گناہ ہیں چھوٹے بڑے اپنے فضل و احسان سے معاف فرمائیں،
رحمتك يا رب العالمين. يا بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.